بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نظم قرآنی کے سلسلے میں آج سورۃ یونس پہ بات کریں گے. سورۃ یونس کیا ہے؟ قوم یونس کی توبہ کا قصہ ہے. بہت ساروں نے توبہ کی اور اللہ نے اس توبہ کو قبول کیا، جیسے پیچھے ہی ہم سورۃ توبہ پوری کر کے آئے. بلکہ اس سورۃ کا اس سورۃ سے یہی رابطہ ہے کہ پیچھے تین مخلص صحابہ کی توبہ کا تذکرہ تھا، تو اس سورۃ میں ایک پوری قوم کی توبہ کا تذکرہ ہے. لیکن سورۃ یونس میں خاص طور پر قوم یونس کی توبہ کا ذکر اس رنگ میں ہے کہ اجتماعی طور پہ کسی قوم کی توبہ عذاب کی جھلکیاں دیکھنے کے بعد قبول نہیں ہوئی سوائے قوم یونس کے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ہماری زندگی میں بھی بعض حالات اور معاملات اسی قسم کے ہوتے ہیں جو اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کروانا چاہتے ہیں. کئی چیزوں میں ہمارے کمی بیشی ہوتی ہے، کئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں. تو ادھر ہم پڑھیں گے قوم یونس کی توبہ کا ذکر. دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ سورۃ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایک مضمون ہوگا، جیسے کہ عموماً انگلش میں ایسے رائٹنگس ہوتی ہے، جی فلاں بات پہ ایک مضمون لکھے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. حضرت یونس کا کردار ثانوی ہے اور ان کی قوم کا کردار سامنے ہے. ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو دسویں نمبر کی سورت ہے، یعنی اس سے پہلے ہم نو سورتیں کر چکے، جو ہر سورت اپنی جگہ پہ بہترین سورت تھی. 109 آیات ہیں، مکی سورت ہے، 8 پیراگراف ہیں. پیراگراف کیا؟ یعنی 8 مختلف ٹاپکس ہیں اس سورت کے. اگر آپ دیکھیں تو پہلا ٹاپک آیت 1-2 تک قرآن حکمت پر مبنی ہے. اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، تبشیر، بشارت دینے والا. یعنی دو آیتیں قرآن کی حکمت پر ہیں. اور عموماً اب آگے صورتوں کا یہی مزاج ہے، مکی صورتوں میں خاص طور پہ ابتدا میں قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کبھی آپ ریڈیو آن کریں تو آپ کو اعلان سننے کو ملتا ہے کہ یہ خبریں آپ ایف ایم ریڈیو 911 فلاں سے سن رہے ہیں. تو کسی بھی صورت کے شروع میں قرآن پاک کا ذکر آنا سننے والوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ دیکھو تم کوئی بات ایسی ویسی نہیں سن رہے، یہ بہت اوتھینٹک ذریعے سے تم تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 3-20، ادھر دوسرا ٹاپک کیا ہے؟ قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے مجادلے اور دفاع قرآن کا ذکر ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی دعوت پیش کی تو گھر گھر میں اس پہ آوازیں اٹھنے لگیں. خاص طور پہ آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کا تصور ان لوگوں میں معدوم ہو چکا تھا. جہاں بھی کسی معاشرے میں خواہشات بہت ہوں گی ایسا ہی ہوگا. وہ زبان حال سے کہتے تھے کہ ہی ہات علی مات ودون، بہت دور ہے، بہت دور ہے جو تم وعدے کرتے ہو. آج کا مسلمان اپنے عمل سے دکھاتا ہے. تو ایسے موقع پہ جو آیات اترتی تھی تو معاشرے میں اس طرح آتا تھا، اور اسی طرح پھر قرآن پہ وہ تنقید کرتے تھے. اس میں دفاع ہے، بہت ہی خوبصورت آیتیں اس کے اندر. پھر آیت نمبر 21 سے 46، 21 to 46 میں تیسرا ٹاپک کیا ہے؟ قریش کی دنیا دار مادہ پرست قیادت سے مجادلہ اور دفاع قرآن. یعنی جو بڑے ہوتے ہیں نا کسی بھی سوسائٹی کے لیڈس، بڑے کہہ لیجئے کہ جن کے نام کے سب بڑے سابقے لخکے ہوتے ہیں، وہی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پورے معاشرے کو. تو وہاں ان آیات میں ان کے بڑے لوگوں سے بات کی گئی ہے کہ تم دیکھو کہ اس طرح بات کرے. اور اگر آپ غور کریں نا تو پوری صورت میں دفاع قرآن ہے. آپ پڑھیں گے ایک آیت بڑی پیاری ہے، ہمارے نور القرآن کا مین تھیم بھی اسی آیت میں انشاءاللہ آئے گا، جہاں وہاں آپ کو بتایا جائے گا. تو کیا پتہ چلا؟ قرآن کا دفاع قریش کے دنیا دارانہ قائدین سے. پھر آیت 47 سے 58، 47 سے 58، قریش کے منکرین رسالت اور منکرین قیامت سے مجادلے اور دفاع قرآن کی بات ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آڈینس فرق ہے، کام ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، جو منکر تھے اب ان سے بات کی جا رہی ہے. پھر آیت 59 سے 70، 59 سے 70، قریش کے مشرکانہ عقائد اور خود ساختہ حلال و حرام کے قوانین پر مجادلہ. پھر آیت 71 سے 93، 71 سے 93، قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے مجادلہ اور دفاع قرآن کی بات ہے. اور ساتواں حصہ 94 سے 103، قرآن شک سے پاک ہے، لوگوں کو توحید کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور آیت 8، 8واں حصہ جو آخری حصہ ہے 104 سے 109، قرآن پر ایمان لانے، قرآن کی پیروی کرنے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایات ہے. اگر آپ دیکھیں تو پورا تھیم قرآن ہے، قرآن کا دفاع. مرکزی مضمون کیا ہوا؟ قرآن کریم کے محکم دلائل کی روشنی میں منکرین رسالت، منکرین آخرت، منکرین توحید، مشرکین مکہ پر اتمام حجت، یعنی حجت کا پورا کرنا، اور ان کے مطالبات اور اعتراضات کے جوابات. آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو اس صورت کو بہت ضروری ہے کہ سمجھیں. جیسے اس دور میں بہت سارے حملے قرآن پر تھے، آج بھی موجود ہیں. وہ تو عرب تھے، عربی زبان کے ناطے سے باتیں کرتے کراتے تھے. آج ہم عربی نہ سمجھ کر بھی قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ منہ کھول کھول کر باتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم سب قرآن پڑھنے والے، قرآن کی محبت میں ہمیں سورت یونس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. بہت کم لوگ ہیں جو سورت یونس کا کوئی وظیفہ کرتے ہوں. کبھی آپ اس کو کسی چلے کے طور پہ یا کسی ختم میں پڑھتے کم ہی سنیں گے. حالانکہ حیرت کی بات ہے کہ جن چیزوں میں ہمارے قرآن کا ایک دفاع ہو رہا ہے، ہم آج اس سورت سے غافل ہیں. یعنی شاید ہی کبھی آپ سورت یونس کے بارے میں کچھ جانتے ہوں. بہت ساری صورتیں مشہور ہیں، بہت ساری آیات بھی معروف ہیں، لیکن سورت یونس جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بہت ہی کم آگاہ ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس طریقے سے یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز آپ کے میرے لیے اس میں رکھی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اس پہ غور و فکر کریں. آپ کا میرا کام کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو پڑھنے اور سننے کے بعد اس بات کی نیت کیجئے کہ اللہ ہماری زندگی اس قرآن کے دفاع میں گزر جائے. جب تک آپ کی میری زندگی کا خلاصہ اس کتاب کی خدمت، اس کا دفاع، اس کو سمجھنا نہیں ہوگا، تب تک یاد رکھیے آپ اور میں سچی خوشیاں اور سکون نہیں پائیں گے. بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں آتی جاتی رہتی ہیں، ہم انہی میں کھوئے رہتے ہیں، کبھی خوشیوں کے نام پہ، کبھی غموں کے نام پہ. اللہ کے نبی کی زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن آپ نے اس قرآن کو نہیں چھوڑا. پھر چند باتیں اس سورت کے ساتھ نام یونس کیوں ہیں، آیت 98 میں ہم پڑھیں گے. اشارتاً حضرت یونس کا ذکر ہے اور قوم کی توبہ کا ذکر ہے. پوری سورت مکے میں نازل ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ اس کی کچھ آیتیں مدنی ہیں، لیکن اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، یہ عام بات ہے. پوری سورت مربوط ہے، یعنی اس میں ربط ہے، کنٹینیوٹی ہے، جس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیک وقت نازل ہوئی تھی. اور مکی دور کا کلام ہے، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے. مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، مزاحمت میں بدل چکی تھی. مکہ والے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو بالکل برداشت نہیں کر رہے تھے. اور اب یہ بھی امید ختم ہو گئی تھی کہ صرف ان کو سمجھایا جائے تو یہ سمجھ جائے. اب وہ وقت آ گیا تھا جو نبیوں کی زندگی میں آتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ان کو ان کے برے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے, دھمکیاں دی جائیں گی, اور بڑی اسٹرانگ صورت ہے, یاد رکھیے, قطعی طور پر ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس نبی کو نہ مانا, اس کا راستہ نہ چھوڑا, تو یاد رکھو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو کہ پچھلے نبیوں کی قوموں کے ساتھ ہوا تھا. اور اگر اس میں دیکھیں تو اس میں دعوت کا انداز ہے, تنبیہ کا انداز ہے, اور انداز ہے کہ بات سمجھائی جائے. پھر اللہ کے نبی پر جو باتیں تھیں, ساحر ہیں جی, کاہن ہیں, اور پتہ نہیں آپ کے کیا موٹیوز ہیں, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ادھر توحید بڑے خوبصورت انداز میں اس صورت میں پیش کی جا رہی ہے, خاص طور پہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے موضوع کو بنیاد بنایا جا رہا ہے. توحید ربوبیت کے دلائل ہیں, آخرت کی زندگی کی باتیں ہیں, جاہلانہ تعصب کو چھوڑنے کی بات ہے, بحثوں کو چھوڑو, اصل میں اپنے آپ کو برے انجام سے بچاؤ. پھر غلط فہمی اور غفلتوں پر تنقید ہے, اور شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی کی رسالت پہ تھا, اور مرنے کے بعد جو پیش آنا ہے اس سے ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ بعد میں پچھتاؤ گے, آج ہی مان جاؤ. اور اصل میں اس میں بہت پیاری آیتیں آئیں گی کہ جس میں زندگی کو اصل میں امتحان کی زندگی, اور اس دنیا کو کمرہ امتحان سمجھ کر اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو. اگر اس کو ضائع کر دیا تو تم نے اپنی اگلی زندگی ضائع کر دی. پھر اسی طرح اس میں ان جاہلیتوں کا بھی تذکرہ ہم پڑھیں گے جو اس دور کے لوگوں کی زندگی میں تھی جو اللہ کی دیوی ہدایت کے بغیر جی رہے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے جی رہے ہیں. پھر اس صورت میں انبیاء کرام کے قصے بھی ہیں. حضرت نوح کا قصہ مختصر ہے اور حضرت موسیٰ کا تفصیل سے ہے. اس سے اگلی صورت میں اپوزٹ ہو جائے گا. سورہ ہود میں حضرت نوح کا قصہ تفصیل سے ہوگا اور حضرت موسیٰ کا قصہ تھوڑا ہو جائے گا. اللہ کے نبی کو اور لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ جو نوح اور موسیٰ کے ساتھ ہوا وہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور بے بسی اور کمزوری ہے اگر صحابہ میں آج تو کوئی بات نہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے جس نے موسیٰ کے فالورز کی مدد کی تھی اور جس نے ان کو فرعون کے چنگل سے اٹھایا تھا. فرعون کا تذکرہ کر کے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مت سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے, ان کے پیچھے ان کے رب کی مدد ہے. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہم پڑھیں گے اس میں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے قیام کے چوتھے اور آخری دور, کون سا تھا, سن 11 سے 13, لاسٹ, بالکل آخری حصہ, اس کے وسط میں, وسط کیا ہو جاتا ہے 11 اور 13 کا, 12 نبوی میں سورت ہود کے زمانے کے ساتھ ہی نازل ہوئی. یعنی قرآن میں بھی ترتیب ایک ہے اور نزول میں بھی یہ دونوں صورتیں قریب ہیں, تو یہ زمانہ نزول ہے اس کا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورت یونس کی آیات 37, 94 اور 104, اور اگلی سورت یعنی ہود کی آیت 62 اور 110, دونوں میں قرآن کی دعوت پر مشرکین کی طرف سے شک اور ریب کے اظہار کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحری اور افتراء کے الزامات ملتے ہیں. بات سمجھ رہے, یعنی دونوں صورتوں کا مزاج اور مضمون ملتا جلتا ہے. سورت یونس کا کتابی ربط دیکھ لیتے ہیں. پچھلی سورت تھی توبہ, وہاں جہاد کا ذکر تھا. یہاں سورہ یونس میں بتایا گیا کہ جہاد سے پہلے اتمام حجت, یعنی حجت کا پورا ہونا, یعنی محکم دلائل کے ساتھ دعوت, توحید اور مجادلہ حسنہ ضروری ہے. بات سمجھ گئے. سورت یونس میں منکرین توحید, منکرین رسالت اور منکرین آخرت کے خلاف اتمام حجت ہے. اگلی سورت ہود میں اتمام حجت کے بعد توبہ اور استغفار کی دعوت دی گئی ہے. دعوت کو مسترد کرنے کی صورت میں ہلاکت کی دھمکی ہے. کیا پتہ چلا کہ دونوں صورتیں, یعنی پیچھے والی سے بھی اور آگے والی سے بھی, ملی ہوئی صورتیں ہیں. کیسے؟ آپ اور میں جب بھی قرآن پڑھیں, یاد رکھیں ہم جب تک اگلی پچھلی چیزوں کو ساتھ نہ ملا لیں بات نہیں بنتی. اس لیے کہ بغیر کانٹیکس کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. آگے دیکھتے ہیں کچھ کلیدی الفاظ. کلیدی کیا؟ اہم, چابیاں. یعنی ایک لفظ سمجھ جائے تو بہت بڑی بات سمجھ آ جائے گی اور اس کے کچھ مضامین. نمبر ایک, سورۃ یونس میں قرآن کا تفصیلی تعارف ہے. تفصیل کے ساتھ قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, مومنین کے لیے رحمت ہے, کلام برحق ہے. کوئی شک تو نہیں اس میں کسی کو. نمبر دو, قرآن مخلوق یعنی من دون اللہ کا گھڑا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اور تورات اور انجیل کی تصدیق میں ہے. یعنی ویریفیکیشن قرآن کی موجود ہے تورات اور انجیل کے اندر کہ کیسے یہ نازل ہوا تھا. دلیل کیا ہے؟ آیت 37, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. یعنی یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تفصیل ہے ان چیزوں کی جس کا تذکرہ پہلے تھا, اور کوئی شک نہیں ہے اس میں. پھر آگے دیکھیے, قرآن ایک ایسی نصیحت ہے جو سینوں کے امراض کے لیے شفا اور ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے. آیت 57, قد جات کو معزتم میں ربکم و شفاء لما فی الصدور و ہدوں و رحمت للمومنین. ایک سٹریچ میں کیا پڑھیں گے؟ بے شک آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے, شفا ہے تمہارے سینوں کی بیماریوں کی, اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اگلی چیز, قرآن اللہ کا کلام برحق ہے. جس طرح پچھلے پیغمبروں پر وحی کی گئی تھی, شک کرنے والے لوگوں کو اہل کتاب کے علماء سے پوچھنا چاہیے. آیت 94, وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. جی رف کریے اس کا ترجمہ بغیر عربی کے.
جو پڑھتے ہیں تم سے پہلے کتاب پڑھے, البتہ ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے, بس نہ ہو جاؤ شک کرنے والا.
جی, پھر آگے دیکھیے, قرآن رب کی طرف سے حق ہے. اب لوگوں کو آزادی حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو قبول کر لیں یا مسترد کر دیں, یعنی رد کر دیں, مرادیہ کے ریجیکٹ کر دیں. آیت 108, قد جاکم الحق من ربکم فمن اہتدا فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا. کہ بے شک آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے, پس اب جو کوئی ہدایت پاتا ہے تو ہدایت پاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے, اور جو بھٹکتا ہے تو اس کا بھٹکنا اسی کے اوپر ہے. کتنا کلیئر ہے, اس کے باوجود دیکھیے لوگ نہیں سمجھتے. پھر دوسری چیز دیکھیے, سورہ یونس میں ذالکم اللہ ربکم, یہ لفظ بہت آتا ہے. قرآن کا لفظ بھی اس سورت میں بہت دفعہ آتا ہے. پہلی چیز پھر کیا ہوئی تھی؟ قرآن. دوسرا کیا ہے؟ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. سورت یونس میں ذالکم اللہ ربکم کے الفاظ سے رب کا صحیح تعارف کرایا گیا. مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور رب تسلیم کرتے تھے, لیکن اس کی عبادت و اطاعت, اس کی الوہیت اور اس کی حاکمیت و تشریح میں شرک کیا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ کو سب کچھ مانتے تھے لیکن شریعت اپنی مرضی کی چاہتے تھے. ٹھیک ہے, پھر مشرکین سے مجادلہ کیا گیا کہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے, مدبر ہے, اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا, اسی لیے اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے. دلیل آیت 3, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں, پھر قرار پکڑا عرش پر, وہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی, نہیں ہے کوئی شفیع مگر اسی کی اجازت سے. یہ ہے اللہ رب تمہارا, بس عبادت کرو اس کی, کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ دیکھیے ایک ایک لفظ کلیئر ہوتا ہے قرآن کا, سینے پہ پڑتا ہے اگر اس کو ہم اس کی سینس کے ساتھ سمجھ جائیں تو. رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق بھی ہے, مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے, اور اب وہ حاکم بھی ہے، تمہارے اوپر اس کا پورا قابو، قبضہ، کنٹرول موجود ہے۔ پھر آگے دیکھیں، مشرکین سے مجادلہ کیا گیا کہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک رزق فراہم کرتا ہے، سماعت و بصارت عطا کرتا ہے، مردہ چیزوں میں سے زندہ چیزیں اور زندہ چیزوں میں سے مردہ چیزیں پیدا کرتا ہے، یعنی مدبر بھی ہے۔ سمجھ گئے نا، مدبر انگلش میں مینیجر کو کہتے ہیں، لیکن مراد جہاں تدبیر کرنے والا۔ یعنی کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ دنیا بنائی تو اللہ نے تھی، لیکن اب اس کا اس سے کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں یہ جگہ ہماری ہے لیکن ہم نے اس کی مینجمنٹ کسی اور کو دے دی ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ اور میں یہ نہیں سوچ سکتے۔ پھر آیت 32 دیکھیے، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیکولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ بڑی پیاری آیت ہے جی، کوشش کیجیے۔
کہہ دیجئے، کون رزق دیتا ہے تم کو سے آسمانوں اور زمین سے، اور کون مالک ہے سماعت کا اور بسارت کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے، اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی، بس وہ کہیں گے اللہ۔ بس کہہ دیجئے، کیا بس نہیں تم ڈرتے یا تقوی اختیار کرتے؟
بس یہی ہے اللہ رب تمہارا سچا۔
پھر کیا ہے بات حق کے سوائے گمراہی، بس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟
جی بالکل ٹھیک ہے، کیا پتا چلا کہ اللہ تعالی مدبر بھی ہے۔ تیسری چیز دیکھیے، سورہ یونس میں لفظ لقا، پہلی کیا تھی؟ قرآن، دوسری کیا تھی؟ اللہ تعالی کا رب ہونا، اب تیسری کے لقا، ملاقات۔ سورت یونس میں منکرین آخرت سے مناظرہ ہے، مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ نظر سے آمنے سامنے بیٹھ کر دلائل ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ لقاء یعنی ملاقات رب کا لفظ بھی کئی بار استعمال ہوا ہے۔ دنیا میں مشغول و منہمک، یہ لفظ کیا ہے؟ منہمک، اس کا اعراب لگایا کریں، پڑھیں ذرا سارے لفظ کیا۔ لقاء یعنی آخرت کی ملاقات رب کی امید نہیں رکھتے اور قرآنی دلائل سے غافل رہنا چاہتے ہیں۔ آیت 7، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا هم عن آیاتنا غافلون۔ جی آپ کیجیے اس کا ترجمہ۔
بے شک وہ لوگ جو نہیں وہ امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور وہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، اور وہ سب مطمئن ہیں اس کے ساتھ، اور وہ لوگ جو وہ ہماری آیتوں سے
غافل ہے، یعنی دنیا میں اتنے غافل ہو گئے کہ اللہ کی ملاقات ہی بھول گئی۔ پھر دنیا پرست ضدی، لقاء یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھنے والے اپنی طغیانی اور سرکشی میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آیت 11، فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، یعنی جو لوگوں نے پھر آنا ہی نہیں ہے اس راستے پہ، تو پھر آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ پھر اسی طرح لقاء یعنی ملاقات رب کی امید نہ رکھنے والے قرآن کی آیات بینات سن کر دوسرے قرآن کا مطالبہ کرتے ہیں یا قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی امینڈمنٹس کر دو یا ریپلیس کر دو اس قرآن کو، کیونکہ یہ قرآن ان دنیا داروں کے مفادات پر چوٹ لگاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آیت 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لا یرجون لقاء اناتی بالقرآن ائت بقرآن غیر هذا او بدله۔ جی،
اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں واضح طور پر، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی کہ قرآن کو اس کے علاوہ یا بدل دو اس کو۔
جی یعنی کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو۔ کتنا بڑا مطالبہ ہے، کتنی جرت ہے، آج بھی یہی جرت ہے۔ پھر لقاء یعنی ملاقات رب کی امید نہ رکھنے والے روز قیامت خسارے میں رہیں گے۔ آیت 45، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، بے شک خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا رب کی ملاقات کو یا جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، اور وہ نہیں ہے ہدایت پانے والے۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ جن کو نہیں لینی ہوتی ان کو ہدایت نہیں ملتی اور آخرت کی ملاقات. ذرا سا چند سیکنڈ اپنے آپ کو پوچھے کیا مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟ کتنوں سے ملاقاتوں کا شوق ہے؟ ہائے اس کو زندگی میں ملیں, اسے ہاتھ ملا لیں, اس کو دیکھ لیں. ہم اپنے ہی جیسے انسانوں میں کھوئے ہوتے ہیں. ہائے ایک نظر ہم آپ کو دیکھ لیں پھر کیا ہوگا, انسان تو انسان ہی ہے نا. مومن کی علامت ہے کہ اس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے جو روایت موجود ہے کہ من احب لقاء اللہ, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے, احب اللہ لقاءہ, اللہ بھی اسے ملنا چاہتا ہے. تو حضرت عائشہ کو بڑی حیرت ہوئی, اللہ کے نبی ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا, تو اللہ سے ملاقات کا تو یہی مطلب ہے نا کہ مریں تو اللہ سے ملیں. تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ مومن مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا. لیکن ابھی جو ریسنٹلی ہماری سسٹر دنیا سے گئیں, سسٹر نسیم, تو آپ دیکھیے کہ ان کی دونوں آڈیوز میں یہ بات بڑی کلیئر ہے, اور ان کے گھر والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کو اللہ سے ملنے کا بہت شوق تھا, اور جتنی وہ خوش تھیں وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کو اتنا خوش نہیں دیکھا کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے. میں اللہ سے اداس ہوں, ان کے لفظ ہیں, مجھے اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی پرواہ نہیں, مجھے اللہ سے ملنا ہے. اللہ دل باندھ دیتا ہے نا. تو یاد رکھیے کہ موت کا خوف نہ رکھیے, موت کے بعد کی تیاری کیجیے. اللہ تعالیٰ دل جوڑ دے اور ہمیں بھی اپنی ملاقات کا شوق دے دے. چوتھی چیز جو سورت یونس میں بہت کثرت سے دکھے گی وہ کیا ہے؟ دلائل و براہین, یعنی ایویڈنسز کے لیے آیات کے لفظ کا بار بار استعمال, یعنی لفظ آیات بہت دفعہ آپ کو دکھے گا. کیسے؟ چاند اور سورج کی نپی تلی گردش بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد ہے. یعنی ہر دن سورج چڑھتا ہے اور ہر رات چاند آتا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے بس. از اے مدر نیچر؟ نہیں, یہ کوئی مدر نیچر نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. کل جو نہیں کیا وہ آج کر لو, کل رات کی چھٹی بھی نہیں کی آج رات میں کر لو, کل چھٹے ہوئے دن کے کام آج دن میں کر لو. پھر مقصود روشنی فراہم کرنا بھی ہے, اور انسانوں کو جنتری یعنی کیلنڈر بھی دینا ہے تاکہ لوگ زمانے اور وقت کا حساب کتاب رکھ سکیں. علم رکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت, ربوبیت اور حکمت کے دلائل ہیں. دلیل آیت 5, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو نور, اور اس نے مقرر کی ان کی منزلیں تاکہ جان لو گنتی سالوں کی اور حساب کو. نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب مگر حق کے ساتھ. وہ بیان کرتا ہے نشانیاں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. رات دن کے اختلاف میں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں بچ بچ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے عبرت کا سامان یعنی آیات موجود ہیں, کیونکہ چاند اور سورج اپنی اپنی حد میں رہ کر اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں. آیت 6, ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بے شک رات اور دن کے اختلاف میں اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمان و زمین میں, البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ڈرتی ہو. کیا پتہ چلا کہ سورج چاند تو اپنی حدوں میں رہتے ہیں, کوئی بغاوت نہیں ہے. ہم انسان کتنا اپنی حد میں رہتے ہیں, اور خاص طور پہ جب خوشی ملتی ہے. کیا آج ہماری خوشیاں بغاوت نہیں بن چکی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لوگوں تمہاری بغاوت تمہارے اپنے خلاف پڑے گی, کر لو جتنی کرنی ہے. اور وہ پڑ رہی ہے آج, جتنا اچھل اچھل کے خوشیاں مناتے ہیں اتنی بعد میں بدمزگیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں سورج چاند سے کیا سیکھنا ہے کہ ہم اپنی حدوں میں رہیں, اپنی اوقات میں رہیں, اللہ کے احکامات کو پاؤں کے نیچے مت روندیں, اپنی خوشیوں میں اللہ کو ناراض نہ کریں. پھر ظالم اور مکار لوگ اللہ کی آیات میں مکر و فریب سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہلاکت اقوام یہ ہے کہ وہ پہلے دکھ کے امتحان میں مبتلا کرتا ہے پھر سکھ کے امتحان میں. اس کو بھی نوٹ کریں, دکھ کو تو ہم امتحان سمجھتے ہیں, کیا ہم سکھ کو بھی امتحان سمجھتے ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ. ظالم و مکار ان دونوں امتحانوں میں ناکام ہو جاتے ہیں, پھر اللہ اپنی چال چلتا ہے. اس کے فرشتے ان کے مکر و فریب کو ان کے اعمال ناموں میں درج کرتے رہتے ہیں. آیت 21, وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. اور جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا مزہ، یعنی جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں تکلیف لگنے کے بعد، یعنی کوئی دکھ تھا پھر وہ دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے، تو اچانک وہ ہماری آیتوں میں مکر کرنے لگتا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہے تدبیر میں، اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم مکر کرتے ہو. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے خوبصورت طریقے سے ان چیزوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں. ایسے نہیں لگتا چور پکڑا گیا. سچی بتائیں، کیا اپنی خوشیوں کے نام پر ہم مکر نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر رہے ہوتے ایسے وقتوں میں؟ اللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مجھے ہدایت دے دے. پھر غور و فکر کرنے والوں کے لیے دنیا کے قانون جزا و سزا میں آخرت کے قانون جزا اور سزا، یعنی جنت و دوزخ کی دلیل آیت موجود ہے. بارش سے اللہ تعالیٰ زمین کو سرسبز و شاداب کر کے رزق فراہم کرتا ہے، لیکن کبھی اچانک ناگہانی آفت سے فصلیں تباہ کر دی جاتی ہیں. آیت 24، انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وزن اہلها انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حسیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے، اس پہ ایک لیکچر بھی ہے. لائف از اے فیڈنگ شیڈو، زندگی ڈھلتا سایہ. بہت سافٹ لیکچر ہے ان لوگوں کو سنانے کے لیے جو ابھی تک دنیا کے نشے میں دھوتے ہیں. بے شک مثال دنیا کی زندگی کی پانی کی طرح ہے، ہم نے اس کو نازل کی آسمان سے، بس گھل مل گئی اس کے ساتھ نباتات زمین کی، جس میں سے کھاتے ہیں انسان بھی اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ جب زمین نے پکڑ لیا اپنا بناؤ، یعنی سبز ہو گئی اور خوبصورت ہو گئی، اور گمان کیا اس کے مالکوں نے کہ وہ اس پہ قدرت پانے والے ہیں، یعنی اتنی فصل آ گئی، اتنا کچھ آ گیا، اچانک آ گیا ہمارا حکم رات کو یا دن کو، بس ہم نے کر دیا اس کو جڑ کٹی یا کٹی ہوئی کھیتی، گویا کہ نہیں بستے تھے کل کو، یعنی ایسا کر دیا جہاں کبھی فصل ہوئی نہیں. اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو تفکر سے کام لیتی ہے، غور و فکر کرتی ہے. کیا زندگی میں ایسی کھیتیاں کٹتی نہیں دیکھی؟ جوان بچوں کی موت نہیں دیکھی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جاتی ماں نہیں دیکھی؟ کیسے ابھی چڑھتی جوانی ہوتی ہے اور وہ بچہ کس طریقے سے اللہ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ کسی ماں کو اپنے بچے کا غم نہ دکھائے. جوانیوں میں تو فصل کسی کی بھی نہ کٹے. یہ تو معروف ہے کہ بوڑھے باپ بیٹوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے قبرستان لے جائے جاتے ہیں. کسی بوڑھے باپ کے کندھوں پہ جوان بچے کا جنازہ نہ ہو، یہ انسان کی طبیعت قبول ہی نہیں کرتی. لیکن کبھی کبھی ایسا اللہ دکھاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک ایسی کھیتی ہے جو کسی وقت کٹے گی. ہر وقت فکر رکھیں جو ہے یہ چلا نہ جائے، چھن نہ جائے. پھر اللہ نے اس کرہ ارض کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور انسانوں کو نیند کے ذریعے سکون پہنچانے کے لیے رات بنائی، اور پودوں کی نشو و نما اور کاروبار حیات کے لیے دن تخلیق کیا. غرض چاند سورج کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، ربوبیت اور حکمت کی دلیلیں موجود ہیں. آیت 67، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، اور دن کو دیکھنے والا، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں. کتنا اللہ کائنات پہ غور و فکر سکھاتا ہے. کب ہم نے رات پہ یہ غور کیا کہ یہ سکون کا ذریعہ، اور کب دن کو ہم ایسے کھٹ کے پٹ پٹ آنکھیں کھل جاتی ہیں جب صبح پردے ہٹائیں اور باہر سے سورج کی روشنی آئے، ایسے نہیں لگتا زندہ ہو گئے. کہ سورج یاسین میں بھی نا کہ قبروں سے اٹھیں گے، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خواب گاہوں میں سے، بالکل. اور چڑھتا سورج جب ہوتا اور کھلا ہوا دن اور چڑھتی دھوپ، کیا کام کرنے کو دل کرتا ہے، صفائی کر لو، چیزیں اٹھاؤ. اور جوں ہی شام ہونے لگتی ہے ہمارے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگتے، چاہے نہ بھی تھکے ہوں. سردیوں میں یہاں سارے کیوں سست ہو جاتے ہیں؟ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر دن تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اسی طرح قبروں سے اٹھنا. لیکن ہم غور کم کرتے ہیں.